بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایزان محترم، شرح دعائے افتتاح کے عنوان سے یہ تیسری گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارا شعار ہے ماہ رمضان اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی اپنے ماہ رمضان کو امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں اور ان کی یاد میں اور ان کے ذکر کے ساتھ گزاریں. اس لیے کہ جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ جس طرح بغیر وضو کے نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح بغیر تذکرہ امام زمانہ کے ماہ رمضان کا کوئی فائدہ نہیں. اور وہ کہ جو جان جان ہے، جان زندگی ہے، جان زمین و آسمان ہے، جو در حقیقت مشیت الہی کا وہ محور اصلی ہے کہ جس کے گرد تمام کائنات گھوم رہی ہے، وہ قطب عالم امکان ہیں، وہ حجت دوراں ہے، وہ زمین میں ہو تو کشش ثقل ہے، وہ آسمان میں ہو تو اس کی بلندی ہے، وہ پانی میں ہو تو اس کا مد و جزر ہے، وہ سورج میں ہو تو اس کی تمازت و حرارت ہے، وہ چاند میں ہو ولایت تو اس کی چاندنی ہے، وہ پھولوں میں ہو تو اس کی خوشبو اور اس کا رنگ ہے، وہ پتوں میں ہو تو وہ اس کا در حقیقت جسامت اور اس کا متلون ہونا ہے، وہ اگر ولایت اور حجت حق اگر ہواؤں میں ہو تو اس کی لطافت ہے. غرض یہ کہ زمین و آسمان میں جو بھی مخلوقات ہیں سب کی جان اس کی جان سے وابستہ ہے، سب کی حیات اس کی حیات سے وابستہ ہے، سب کا رزق اس کے رزق سے وابستہ ہے. جس کو خطبہ جمعہ میں کچھ ہم یوں پڑھتے ہیں، بے وجود ہی ثبتت بہ الارض والسماء، کہ جس کے وجود سے زمین زمین ہے اور آسمان آسمان رہتا ہے. اگر یہ وجود نہ ہو، یہ حجت دوراں نہ ہو، یہ امام نہ ہو، یہ ولی نہ ہو، تو نہ زمین رہے نہ آسمان رہے. وہ بھی یم نہیں روز قل ورا، اور جس کے وجود کی برکت سے مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے. پس وہ جو جان جان ہے، وہ جو جہان ہستی کی جان اور اصل روح ہے، اس کے سائے میں زندگی بسر کرنا، اس کی یاد کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اس کے وعجل فرجہم کے ساتھ شب و روز گزارنا ہی در حقیقت سالکان حق و حقیقت اور سالکان اللہ کا خاصہ اور وطیرہ ہے. اور جیسے کہ عرض کیا تھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت صلی اللہ علیہ، جس میں والا فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان اول السنہ ہے، سال کی ابتدا ماہ مبارک رمضان سے ہوتی ہے. یہ کن لوگوں کا سال ہے؟ یہ سالکان حقیقت کا سال ہے، یہ عارفان خدا کا سال ہے، یہ مشتاقان الہی کا سال ہے، یہ در حقیقت خدا کا خوف رکھنے والوں کا سال ہے. کہ وہ اپنے سال کی ابتدا، وہ اپنے شب و روز کی ابتدا، وہ اپنے سال عبادی اور معرفتی کی ابتدا اس ماہ رمضان سے کرتے ہیں. جس طرح طالب علموں کا ایک سال ہے، جس طرح تنخواہ دینے کے لیے سالوں کا مقرر کیا جاتا ہے، اسی طرح جو حق و حقیقت کے سالک ہیں ان کا سال ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے. جو معرفت کے سال کو در حقیقت ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، جو ایمان کے سال اور آغاز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، ان کا سال ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے. اور پھر وہ اس سال سے لے کر اگلے سال تک اپنی معرفت، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے عمل، اپنے اخلاق، غرض یہ کہ دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے والے تمام اسباب اور عناصر کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک سال میں کیا توشہ را اکٹھا کیا ہے. اور یہ دعائے افتتاح بھی در حقیقت ہمیں متوجہ کر رہی ہے اس ولی اعظم کی طرف، اس حجت دوران کی طرف کہ جس کا یہاں پہ بار بار تذکرہ ہو رہا ہے. اور عرض کیا کہ دعا کی ابتدا یقینیات سے ہو رہے، وہ ایقن تو ان کا ارحم الراحمین فی موضع العف والرحمہ وانت اعظم اشد المتجبرین وانت اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والنقماء. یہاں سے یقینیات کا ایک سلسلہ ہے. اور پھر اس کے بعد خدا سے اپنی حاجت کا طلب کرنا اور خدا کی رحمت کا تذکرہ، اور اس کے بعد پھر دوبارہ خدا کی عظمت اور خدا کی معرفت اور خدا کی کبریائی کی بلندی اور رفعت کا تذکرہ، اور اس کے بعد پھر خدا کے ان امور کا جس کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. بار بار خداوند عالم ان یقینیات کی طرف، ان اسباب اور نظام دنیا کی طرف، نظام ہستی کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے. تو گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ اپنے خوفزدہ بندوں کو سکون دینے والا ہے، صالح بندوں کو نجات دینے والا ہے، کمزور لوگوں کو اٹھانے والا ہے، مستکبر اور فساد کرنے والے لوگوں کو زمین پر مار دینے والا ہے، وہ ملوک اور حکمرانوں کو زمین میں دھسا کر در حقیقت ان کی جگہ نیک لوگوں کو لانے والا ہے. والحمدللہ قاسم الجبارین. اس کے بعد جب مختلف صفات اللہ کے بیان کی تو ہم معتمد المؤمنین، آخر میں کیا کہا کہ جس پر اعتماد کیا جائے وہ خدا ہے، جس پر بھروسہ کیا جائے وہ خدا ہے، جس سے محبت کا اظہار کیا جائے وہ خدا ہے. کہ جو آپ دعا جوشن کے بھی پڑھتے ہیں، یا اماد من لا اماد لا، اے اس کے لیے پناہ، اے اس کے لیے مضبوط پناہ گاہ کہ جس کی کوئی پناہ گاہ، یا ذخر من لا ذخر لا، اے اس کے لیے خزانے جس کا کوئی خزانہ نہیں، یا سند من لا سند لا، یا شرف من لا شرف لا، کہ خدا ہی ہے کہ جس پر اعتماد کیا جائے، معتمد المؤمنین. اس کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانہا، اس کے خشیت سے در حقیقت آسمان اور اس کے رہنے والے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، کانپتے ہیں. وترجف الارض وعمارہا، اور زمین اور زمین کو بسانے والے بھی اس کے وجود سے کپکپاتے ہیں. وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها، اور اس کی خشیت سے، اس کی عظمت سے، اس کے نظام قدرت سے سمندروں میں طغیانی آتی ہے، موجیں اٹھتی اور ختم ہوتی ہیں. ویسبح فی غمراتها، اور در حقیقت جو ان میں غوطہور ہیں وہ اس کی ستائش اور حمد و ثنا کرنے والے ہیں. یعنی جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اسی کے لیے تسبیح کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد پھر ایک عجیب جملہ ہے جس کو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں مجالس میں، خطبہ کے خطبے میں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہماری ہدایت کی اس امر کے سبب. وما کنا لنہتدی، اگر وہ ہمیں چھوڑ دیتا، اگر وہ ہمارا ہاتھ نہ تھامتا، اگر اس کو لطف و کرم نہ ہوتا، اگر قرآن و محمد اور آل محمد نہ ہوتے، اگر کربلا اور عزا اور اہل بیت سے محبت و مودت نہ ہوتی، لولا ان ہدانا اللہ، تو اے اللہ ہم کبھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے. اللہ کبھی ہمیں ہدایت نہیں کرتا، اگر وہ چاہتا تو کبھی ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے. تو میں نے عرض کیا کہ لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ چاہے تو اللہ ہدایت کرے گا. امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے زمانے میں جب امام پردہ غیب میں ہے، عزیزان گرامی، خدا جب بھی تربیت کر رہا ہے، جب بھی ہدایت کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ ہدایت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، نجات کے دروازے بند ہو گئے ہیں، نہیں، اگر خدا چاہے تو، جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ غیبت بھی خدا کے سر میں سے ایک راز ہے، رازوں میں سے ایک راز ہے، اسرار میں سے ایک سر ہے، اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو خدا کے نظام ولایت سے جتنا قریب ہو اس کی حقیقت کو پا سکتا ہے۔ الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ، اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق، جو خلق کرتا ہے لیکن اس کو کسی نے خلق نہیں کیا، حمد اس کے لیے ہے۔ ویرزق ولا یرزق، حمد و صفات اس کے لیے ہے جو خود رزق دیتا ہے لیکن وہ کسی کے رزق کا محتاج نہیں ہے۔ ویطعم ولا یطعم، اور حمد اس اللہ کے لیے ہے جو خود کھانا کھلاتا ہے لیکن اس کو کوئی کھانا نہیں کھلاتا۔ ویمیت الاحیاء، وہ زندوں کو موت دیتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہو حی لا یموت، اور وہ ایسا حیات دینے والا ہے کہ جس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ بیدہ الخیر، جو خیر بھی تصور کرو، دعا افتتاح کا پیغام کیا ہے؟ بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں ہے تمام چابیاں۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے ہاتھ میں ہے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اور کنجیاں۔ بیدہ الخیر، جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، جو نیکی ہے، وہ سب اسی کے در سے وابستہ اور اسی کے در سے مل سکتی ہے۔ بیدہ الخیر، لہذا اس خیر تک پہنچنے کے لیے، اس کے ہاتھوں تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ ہاتھوں کی ضرورت ہے، اور وہ ہاتھ در حقیقت محمد اور آل محمد اور قرآن کریم ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی خداوند عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ خدا کی قدرت اور خدا کی عظمت تمام چیزوں پر قائم و دائم ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ لہذا ہم جس دور میں بھی ہوں، جہاں پر بھی ہوں، ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کے دائرہ قدرت سے باہر نہیں ہو سکتے۔ ولا یمکن الفرار من حکومتک، اس کے زمین و آسمان سے، اس کی حکومت سے فرار ہوں۔ اس کی حکومت سے کیا زمین تک ہے صرف؟ کیا اس کی حکومت صرف آسمان تک ہے؟ پورے عالم کائنات میں جہاں تک عالم کا اطلاق ہوتا ہے وہاں تک اس کی قدرت ہے۔ زمانہ ماضی سے لے کر اور زمانہ مستقبل کی آخری حدوں تک اس کی قدرت ہے۔ کہ جو ابھی ہم نے عرض کیا کہ امام کی غیبت میں بھی ایک راز ہے، اور یہ راز وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو نظام ولایت سے وابستہ ہو، جو نظام ولایت اور آئمہ کے اسرار سے وابستہ ہو، وہی اس سر اور راز اور سیکرٹ کو سمجھ سکتا ہے۔ ولا عام انسان جو اس راز اور حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہو، وہ اس کو اپنی لیے بلا، مصیبت اور نہ جانے کیا کیا تصور کرے گا۔ امام نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، ظالم ہمیں دبوچ رہے ہیں، ہمارے حق کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں تاریخ میں گزر چکی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، روز گالیاں دیتے تھے، روز برا بھلا کہتے تھے، روز نالا چھے، ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، تنخواہ نہیں مل رہی ہے، جی پیٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، لیکن خود کچھ حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک بادشاہ نے کہا یہ میری قوم جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے خلاف اٹھتی ہے نہیں اٹھتی؟ اس کے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ روزانہ شہر کے دروازے پہ دو آدمی کو مقرر کریں کہ وہ روزانہ آنے جانے والوں کو دو دو جوتے ماریں۔ یہ دو آدمی کھڑے ہو گئے، صبح سے شام تک ان کی ڈیوٹی یہ تھی، جو آتا تھا دو جوتے پیٹھ پر، جو جاتا تھا دو جوتے پیٹھ پر۔ بادشاہ نے کہا اب مظاہرہ ہو جائے گا، اب لوگ خلاف ہو جائیں گے، لیکن کچھ نہیں۔ کچھ دن گزر گئے تو دیکھا کچھ لوگ جمع غفیر جمع ہو گیا بادشاہ کے محل کے گرد. کہا کہ اچھا ایسا کرو, وزیر نے کہا ایسا کریں کہ بادشاہ سلامت دو آدمی کا اور اضافہ کر دیں, دو ہفتے کے لیے دو آدمی اور اضافہ ہوگا. چار آدمی صبح سے شام تک جوتے مارے آنے والے پر جانے والے پر, پھر دو ہفتے بعد اور آدمی کا اضافہ ہو گیا. اب جو ہے بادشاہ کے محل کے باہر ایک مجمع لگ گیا, جمع غفیر جمع ہو گیا. بادشاہ نے کہا اب تو میری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. خیر ان میں سے کچھ الچی آئے, نمائندے آئے اور کہا کہ جان کے امان پائیں تو آپ سے عرض کریں. بادشاہ نے کہا عرض ہو, امان دی جاتی ہے. کہا کہ بادشاہ سلامت ایک کام کیجئے, یہ جو آپ نے جوتے مارنے والے قرار دیے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کر دیجیے, ہمیں کام پہ جانے میں دیر ہو جاتی ہے. یہ صورتحال ہے, یہی صورتحال در حقیقت بنی اسرائیل کی تھی. روز جوتے کھاتے تھے, روز مرتے تھے, روز ذلیل ہوتے تھے, روز ڈاکے ڈالے جاتے تھے. جیسے کہ آج ہم ان حکومت کے ہاتھوں اغوا ہو چکے ہیں اور روز جوتے کھا رہے ہیں اور روزانہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب, جنرل صاحب اور نہ جانے صدر صاحب اور پارلیمنٹ والوں, دو آدمی کو اور کھڑک اور جوتے مارو تاکہ ہم اپنے کاموں کو چلے جائیں, اپنے کاموں سے گھر کو آ جائیں. لیکن کوئی شنوائی نہیں ہے. کب نجات ملی؟ کہ جب ولی خدا کی اطاعت کی, جب رہبر کی اطاعت کی, اس کے پیچھے چلے, تو پھر خدا نے غیبی امداد بھی ان کے لیے نازل کی. وہ غیبی امداد کیا تھی؟ پانی کا پھٹ کر اس میں فرعون کی فوج کا غرق ہو جانا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. امام عصر علیہ السلام غائب ہیں. ہم سب کہتے ہیں غائب ہیں, کیا واقعی وہ غائب ہیں؟ غائب کسے کہا جاتا ہے؟ غائب کے دو مفہوم ہیں. غائب کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو یہاں موجود نہ ہو وہ غائب ہے, اور جو یہاں موجود ہو اسے کہا جائے گا یہ حاضر ہے. غائب جو سامنے نظر آئے وہ غائب ہے. اس لیے عالم غیب کو غیب کیوں کہا جاتا ہے؟ نظر نہیں آتا. یومنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو غائب کو غائب یا غیب اس لیے کہا جاتا ہے کہ نظر نہیں آتا. فرشتے نظر نہیں آتے, ملائکہ نظر نہیں آتے, لیکن اس پر ایمان, جنت جہنم نظر نہیں آتی لیکن اس پر ایمان ضروری ہے. امام غائب نہیں ہے. غائب اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی جو ڈیوٹی ہو, جس کا جو فریضہ ہو, جس کی جو ذمہ داری ہو اسے ادا کرے. مثلا یہ کلاس روم میں اس میں سارے طالب علم بیٹھے, اب میں نے کہا کہ رول نمبر 1 حاضر, رول نمبر 2 حاضر, رول نمبر 3 یس سر, رول نمبر 4 آواز نہیں آئی, غائب. یعنی غائب کیا مراد ہے؟ ایبسنٹ. ایبسنٹ کیا مراد ہے؟ اسے جہاں ہونا چاہیے تھا اس وقت میں وہ کیا چیز تھی, وہ کہاں تھی؟ کلاس روم تھی. جو اپنی ڈیوٹی کے وقت اپنی ڈیوٹی پہ حاضر نہ ہو وہ غائب ہوتا ہے. آپ غائب نہیں ہیں, آپ غائب نہیں ہیں, رول نمبر 5 غائب نہیں ہے, رول نمبر 6 غائب نہیں ہے, رول نمبر 4 غائب ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کو جہاں ہونا چاہیے تھا آج وہاں نہیں ہے کسی بھی وجہ سے. تو غائب در حقیقت اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی ڈیوٹی کو انجام نہ دیں. امام کی غیبت کبرا و صغرا کے وقت اس امت نے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی تو اللہ تعالی نے اس کی نسبت امام کو غیب میں رکھا ہے, غیبت میں رکھا ہے. لیکن در حقیقت غائب کون ہے؟ کیا امام اپنی ڈیوٹی کا انجام نہیں دے رہا؟ امام اگر اپنی ڈیوٹی کا انجام نہ دے نعوذ باللہ تو زمین و آسمان نہ رہیں, درہم برہم ہو جائیں, ختم ہو جائیں. وہ اپنی ڈیوٹی کا انجام دے رہا ہے. کیسے پتہ چلے وہ اپنی ڈیوٹی کا انجام دے رہا ہے؟ بوجود ہی ثبتت الارض والسماء, زمین زمین اگر ہے, کشش ثقل گریویٹی ہے تو امام کی وجہ سے. آسمان آسمان کی جگہ قائم ہے نہیں گر رہا تو امام کی وجہ سے. اس کا مطلب وہ اپنی ڈیوٹی کا انجام دے رہا ہے. ہم اپنی ڈیوٹی کا انجام نہیں دے رہے تو ہم غائب ہیں در حقیقت, امام غائب نہیں ہیں. درود بھیل کے بھیجے محمد والے. اب یہاں سے جو ہے دعائے افتتاح کا ایک نیا رخ, کہ اللہ کے ان افراد کا تذکرہ ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ کا خیر مل سکتا ہے. بیدہ الخیر, خدا خیر تیرے پاس ہے, اچھائی تیرے پاس ہے, خزانے تیرے پاس ہیں. للہ خزائن السماوات والارض، للہ مقالید السماوات والارض، خزانے، کنجیاں، چابیاں، ہر چیز خدا کے پاس ہے. تو کیسے پہنچیں، کن کے ذریعے سے پہنچیں؟ اب خدا کہہ رہا ہے اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے میں تمہیں کچھ ہستیوں کا پتہ دے رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد عبدکا، درود و سلام ہو اللہ کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اس کے بندے ہیں. رسول اللہ کا پہلا افتخار اور قابل فخر بات یہ ہے کہ وہ اس کے پہلے بندے ہیں، بعد میں رسول ہیں. ہم لوگ پہلے کچھ اور ہوتے ہیں، بعد میں اللہ کے بندے. میں پی ایچ ڈی پروفیسر ہوں، میں علامہ ہوں، میں مولانا ہوں، میں نہ جانے 17-18 گریڈ کا آفیسر ہوں، اس کے بعد میں اگر توفیق ہوئی تو میں اللہ کا بندہ ہوں. نہیں، رسول کا امتیاز کیا ہے؟ رسول کی شناخت پہچان کے محمدن عبدہ، پہلے بندے ہیں، وہ رسول ہو، پھر اس کے بعد رسول ہے. پہلے بندگی اور عبودیت ہے، اس کے بعد رسالت ہے. اے خدا، اپنے بندے محمد مصطفیٰ پر جو تیرے رسول ہیں، امین ہیں، چنے ہوئے ہیں، تیرے حبیب ہیں اور تیرے مختار ہیں تیرے مخلوق میں سے، جو تیرے راز کے محافظ ہیں، توجہ رکھیے گا، وہ حافظ سر کا. عرض کیا کہ راز الہی اہل بیت کے پاس ہیں، وہ مبلغ رسالات کا اور تیری اہم ترین پیغام کے مبلغ ہیں، پہنچانے والے ہیں. ان پر درود بھیج، افضل ہو، احسن ہو، خوبصورت ہو، کامل ہو، پاکیزہ ہو، بار بار جس کا نتیجہ ملنے والا ہو، طیب و طاہر ہو اور بلند مرتبہ ہو. اور سب سے زیادہ درود و سلام کہ جو تو نے اپنے کسی نبی پر اپنے بندے پہ بھیجا ہے، وہ درود و سلام ان صفات کے ذریعے سے اپنے بندے محمد مصطفیٰ پر بھیج. واہل الکرامت علیک من خلقک، اور اہل کرامت اور عزت ہیں تیری طرف سے تیری مخلوق کے درمیان. اس کے بعد کہا کہ اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے دوسری ہستی کون ہے؟ صلی علی علی امیر المؤمنین، دوسری ہستی مولا کائنات کی ذات ہے. وہ وصی و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، در حقیقت ہمارا اعتقاد اور عقیدہ ہے کہ وہ ہدایت اور وہ رحمت اور وہ نجات جو محمد مصطفیٰ تک پہنچی، وہ خلیفہ بلا فصل کے ذریعے سے ہی در حقیقت منتقل ہونے والی ہے. فوراً کا صلی علی علی امیر المؤمنین، علی جو امیر مؤمنین ہیں، اس پر درود. وہ وصی رسول رب العالمین، جو رب العالمین کے رسول کا وصی و جانشین ہے. عبد کا و ولی کا، جو تیرا عبد ہے اور جو تیرا ولی اور تیرا برگزید بندہ ہے. وہ اخی رسول کا، تیرے رسول کا بھائی ہے. وہ حجت کا علی خلقک، اور تیری مخلوقات پر تیری حجت ہے. وہ آیت کل کبرا، اور سب سے بڑی نشانی ہے، اما یتسالون عن النبا العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ وہ علی کی ذات اور ولایت علی ہے. وہ آیت کل کبرا، اگر کوئی آیت کبرا ہے خدا کی نشانی ہے، تو وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. والنبأ العظیم، اور وہ عظیم ترین خبر، نبأ خبر کو کہا جاتا ہے. یعنی اگر اللہ کی وحدانیت کو مانا، رسول کی رسالت کو مانا، لیکن علی اور اولاد علی کی ولایت کو نہ مانا، تو نہ اللہ کی وحدانیت نہ رسول کی رسالت و خاتمیت پر ایمان ہمارے کام آنے والا ہے. والنبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں اختلاف ہے وہ کون ہے؟ وہ مولا کائنات کی در حقیقت کیا ہے؟ وہ آپ کی ولایت ہے، اور ولایت در حقیقت عظمیٰ ہیں. اس کے بعد صلی علی الصدیقۃ الطاہرہ، اس صدیقہ پر اور اس طاہرہ پر، یہ صدیقہ بھی سچی بھی ہے اور طاہرہ بھی ہے، فاطمہ سیدت نساء العالمین، جو فاطمہ زہرا ہیں، جو خود بھی برائیوں سے پاک و منزہ ہیں اور اپنے شیعوں کو بھی روز قیامت جہنم سے چھوڑانے والی ہیں۔ سیدت نساء العالمین، جو تمام عالمین کی خواتین کے سردار ہیں۔ اس کے بعد کہا درود و سلام ہو آپ کے، اے اللہ، محمد مصطفیٰ کے دونوں نواسوں پر، دونوں اماموں پر، جو ہدایت کے امام ہیں، الحسن والحسین، جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر سلام ہو تمام آئمۃ المسلمین پر، امام سجاد پر، امام باقر پر، امام صادق پر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر، امام علی رضا علیہ السلام پر، امام محمد تقی پر، امام علی نقی پر، امام حسن عسکری پر، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ خب یہاں پر یہ ہے کہ انسان اپنے مقام سے کھڑا ہو جائے، جب امام زمانہ کا نام قائم لیا جائے، مستحب ہے انسان اپنے مقام سے کھڑا ہو جائے احترام میں، اور اپنے سیدھے ہاتھ کو بقول امام رضا اپنے سر پہ رکھے۔ یہ اشارہ ہے کہ مولا یہ زندگی یہ سب آپ کے واسطے سے ہے۔ اس کے بعد کیوں امام زمانہ کے نام پر کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے؟ نہ رسول اللہ کے، نہ امام علی کے، نہ جناب زہرا کے، کسی امام کے نام پر کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے، صرف امام زمانہ کے ایک خاص لقب پر، تاکہ تمہارے ذہنوں میں رہے کہ تمہارا امام در حقیقت قیام کرنے والا ہے، ظہور کرنے والا ہے، زمین و آسمان کے نظام کو درست کرنے والا ہے۔ لہذا جب وہ قیام کرنے والا ہے تو جو ان کا نام لے رہا ہے اس کو بھی قیام کرنا چاہیے۔ یہ کنایہ ہے، یہ اشارہ ہے کہ جس طرح وہ قیام کر رہا ہے، قیام نہیں کھڑا ہونا، تو اس کے چاہنے والوں کو بھی اس کے احترام میں، نہ صرف یہ کہ احترام میں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ یہ کنایہ ہے کہ وہ قیام کرے گا تو تم بھی کیا کرو، قیام کی عادت ڈالو، کھڑے ہونے کی عادت ڈالو، برائیوں کے خلاف در حقیقت کھڑے ہونے کی عادت ڈالو، اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے کھڑے ہونے کی عادت ڈالو۔ ایک راز یہ ہے امام کے نام پہ کھڑا ہونا۔ دوسرا اس کا جو راز علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ سستی اور کاہلی سے نکلو۔ آپ بیٹھے ہوئے بےحال، کہا کہ جب بھی کیا کرو، امام کا نام آئے خطبہ جمعہ میں یا کہیں پر بھی امام کا نام قائم آئے، کیا کرو، فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ سستی کاہلی کو چھوڑو، وہ امام جس کا نام تمہیں سستی اور کاہلی سے دور کرنے والا، نجات دینے والا ہے، تو جب وہ خود آئے گا تو کیا ہماری سستی اور کاہلی کو قبول کرے گا؟ وہ نہیں آیا، وہ پردے غیب میں ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ رہے، وہ ہمیں سن رہا ہے، ہم اسے نہیں سن رہے، ہمارے اعمال اس کی بارگاہ میں ہیں، ابھی وہ نہیں آیا، لیکن اس کا نام سننے کے بعد تم کھڑے ہو جاؤ، سستی کاہلی کو چھوڑ دو۔ تو آپ کے خیال میں وہ امام جب آ جائے گا تو کیا ہماری سستی کاہلی کو برداشت کرے گا؟ تو کہا کہ پہلے سے تیار ہو جاؤ۔ منتظران مصلح باید خود صالح بادشاہ نے مخونی کہا، جو مصلح کا، اصلاح کرنے والے کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، انہیں خود نیک اور صالح ہونا چاہیے، انہیں خود اصلاح کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک راز ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ درود بھیجے محمد والے محمد، جو ہادی ہے اور ہدایت کرنے والا ہے، تیرے بندوں پر تیری حجت ہے اور تیرے شہروں پر در حقیقت تیرا نمائندہ اور امین ہے۔ صلاتن کثیرتن دائمہ، ایسی صلوات جو کثیر بھی ہو اور ہمیشہ والی ہو۔ پھر کہا اللہم صل علی ولی امرک القائم، اس ولی پر، ولی امر کا جو تیرے امر کو نافذ کرنے والا ہے، اس پہ درود و سلام۔ القائم المؤمل، وہ قائم کہ جس کے ذریعے سے امید رکھی گئی ہے، آرزو رکھی گئی ہے، صاحب امر، امام قائم، والعدل المنتظر، اور وہ عدل ہے۔ دیکھیے ایک وقت آپ کہتے ہیں یہ سچا ہے، مثلا آپ کہتے ہیں یہ بہادر ہے، صحیح، یہ خوبصورت ہے، ایک دفعہ آپ تشبیہ نہیں دیتے یہ خوبصورت ہے یہ بہادر ہے، آپ کہتے ہیں یہ چاند ہے، فرق ہے دونوں میں، خوبصورت میں چاند میں، چاند اعلیٰ ترین یہ سیارہ ہے خوبصورتی کا، آپ کہتے ہیں یہ بہت اسمارٹ ہے خوبصورت ہے، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چاند ہے، یعنی اعلیٰ ترین مثال آپ نے دے دی کہ جو کچھ بھی حقیقت جمال خوبصورتی کی ہے وہ چاند میں پوشیدہ ہے، لہذا میں یہ نہیں کہہ رہی خوبصورت ہے بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چاند خود چاند ہے، یعنی اس سے بڑھ کر وہ تعبیر نہیں ہے کسی کی تعریف کی، آپ کہ یہ بہادر ہے، میں کہوں یہ خود شیر ہے، دلیر ہے، شیر سے بڑھ کر کوئی دلیر نہیں ہے، ایک تو میں کہوں آپ عادل ہیں، یعنی آپ عدالت کرتے ہیں، انصاف سے کام لیتے ہیں، ایک دفعہ میں کہوں نہیں آپ عادل ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر عادل کی تعریف نہیں کہ میں تمہیں مجسم عادل کہہ دوں، عدل و انصاف کہہ دوں، توجہ کی آپ نے، ایک دفعہ میں کہتا ہوں آپ خوبصورت ہیں، ایک دفعہ کہ نہیں یہ ناقص تعریف ہے، میں کہوں آپ چاند ہیں، یہ اعلیٰ ترین تعریف، اس سے بڑھ کر تعریف نہیں ہے، آپ بہادر ہیں، پھر کہوں نہیں آپ بہادر نہیں آپ شیر ہیں، تو کیا ہے یہ اعلیٰ ترین تعریف، میں کہوں آپ عادل ہیں، یہ چھوٹی تعریف ہے، ممکن آپ نے دو چار کام کیے، میں کہوں آپ کے ان کاموں کو دیکھ کے میں کہہ رہا ہوں آپ عادل ہیں، لیکن میں کہوں آپ عدل ہیں، یعنی آپ مجسم عدل ہیں، آپ کا ایک ایک فرمان عدل ہے، جس میں میں کہوں آپ کے پورا وجود خوبصورتی ہے، چاند ہے، قمر ہے، لہذا آپ کے پورے وجود سے خوبصورتی ٹپک رہی ہے، اب میں صرف آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ خوبصورت ہیں، آپ کے چہرے کے، آپ کے قیافے کے خد و خال کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ رہا خوبصورت ہیں، نہیں، بلکہ میں کہوں آپ کا پورا وجود خوبصورت ہے، چاند کی مانند ہے، فرق ہے دونوں میں، ہم یہ نہیں کہہ رہے امام زمانہ عادل ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ عدل ہیں مجسم، توجہ رکھیے گا، والعدل المنتظر، وہ عدل الہی کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، والعدل المنتظر، وحفہ بملائکت المقربین، اے خدا، اب یہاں سے اب آپ کی دعائیں شروع ہو گئی امام زمانہ کے لیے، کیا امام میری دعا کا محتاج ہے؟ نہیں، لیکن امت اور امامت کے رشتے سے میرا فرض ہے کہ میں امام کے لیے دعا کروں، امام کسی کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن امت اور امامت کے رشتے میں امت کو، امام کو ضرورت ہے امت کی، امام کہاں اسے جاتا ہے جو جماعت کے آگے کھڑا ہو، اگر جماعت ہی کوئی نہیں ہے، اکیلا آدمی کھڑا ہے تو اس کو جماعت نہیں کہوں گا میں کہ جماعت ہے، ہاں دو چار آدمی کھڑے ہوں کہوں یہ جماعت ہے، امام کون ہے؟ جو امام یعنی سامنے آگے کھڑا ہو، صحیح، امام محتاج نہیں ہے، لیکن امامت اور امت کے رشتے میں امام کو ضرورت ہے، اگر یہ امت ساتھ نہ دے تو علی کو میدان، یوں کہوں کہ ولایت میں، میدان غدیر خم میں رسول کی زبانی نص قرآن کے مطابق ولایت مل بھی جائے اور امت ساتھ نہ دے تو علی کو 25 سال اپنے ظاہری حق سے محروم رہنا پڑتا ہے، بس امت اگر میدان میں آئے نہ آئے تو جناب زہرہ خطبہ دے کے واپس آ جائیں کہ مجھے جھٹلایا گیا ہے، امام حسن محتاج نہیں ہے لیکن بحثیت امام، لیکن امام اور امت کے رشتے میں امام کو ضرورت ہے امت کے قیام کی، امت نے ساتھ نہیں دیا، امام کو مجبوراً صلح کرنی پڑی، شہید کیا گیا، مدینہ، مکہ، امام کا ساتھ نہیں دیا، امام حسین کو بے دردی سے کربلا میں قتل کیا، امت ساتھ نہ دے، لہذا امام محتاج نہیں ہے بحثیت امام، لیکن امام اور امت کے رشتے میں امام کو ضرورت ہے امت کی، اور فلسفہ غیبت کے اسرار میں سے ایک راز اور سر کیا ہے، امت تیار نہیں تھی، لوگ تیار نہیں تھے، جس کی مثال ہمارے استاد مرحوم آغا جعفر نفیس صاحب فرماتے تھے کہ یہاں پر بچے کرکٹ کھیل رہے ہوں اور کرکٹ کا شاٹ لگائیں اور بلب دوڑ دیں، کے ای والے آئیں گے دوبارہ سے بلب لگا دیں گے، چلو جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسری مرتبہ پھر بلب لگا دیا، پھر تیسری مرتبہ، چند بار کیا ہوگا، کہیں گے کہ جب تک تمہیں خود قدر نہیں ہوگی ہم بلب نہیں لگائیں گے، خدا نے علی دیا، فاطمہ دی، حسن دیے، حسین دیے، 11 امام دیے، کیا کیا، سب کو قتل کیا، اب خدا نے کہا نہیں، جب تک تم میں تڑپ پیدا نہیں ہوگی 12واں بھی نہیں آئے گا، امت تیار نہیں ہوگی، توجہ رکھیے گا، تو کیا کہا، کہ وَحُفَّهُ، اب یہاں پہ ضرورت ہے کہ ہم امام کے لیے دعا کریں، کیسے دعا کرنے کے الفاظ، وَحُفَّهُ بِمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، اور اپنے ملائکہ مقربین کے ذریعے سے اسے چاروں طرف سے گھیر لے، اس کا حصار کر لے، وَأَيِّدْهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور اپنے روح قدس کے ذریعے سے، جبرائیل امی کے ذریعے سے جو اللہ کا عزیز ترین مقرب ترین فرشتہ ہے، اس کے ذریعے سے اس کی تائید اور نصرت فرما یا رب العالمین. پھر کہا اللہم اجعلہ داعی الی کتابک، اے خدا اس امام کو، امام زمانہ کو داعی بنا، دعوت دینے والا، بلانے والا. آپ نے دیکھا ہو نا مجلس کے اشتہار میں لکھا تھا داعی الی الخیر، داعی الی الخیر یعنی خیر کی طرف بلانے والا، داعی یعنی فاعل کے بدن پر دعوت دینے، داعی الی کتابک، امام کسی طرف دعوت دے گا، کتاب کی طرف. اور ہم دن اور رات میں اللہ کی کتاب کتنی طرف اٹھا کے دیکھتے ہیں، اب جس کو عادت ہی نہیں ہے، صحیح. مثلا میں کہوں کہ بیٹا تمہارا ٹیچر آئے گا، مثال کے طور پر ایک ایگزامنر آئے گا، تم سے جنرل نالج کے سوال کرے گا، لہذا تم سوشل اسٹڈی پڑھو، تم سائنس پڑھو، تم یہ پڑھو، تم وہ پڑھو، مختلف کراؤں گا. اب انہوں نے تیاری نہیں کی، قسمت کے ماروں نے، اور باہر سے ایگزامنر آ گیا جنرل نالج کے سوال کر رہا ہے، سب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تیاری کرائی جا رہی تھی تم نے تیاری نہیں کی، اس نے کہ جنرل نالج کے سوال کرنے تھے. خب جب آپ نے تیاری نہیں کی تو اس کا مطلب ہے آپ امتحان میں فیل ہو جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے. امام آ کر کتاب کی طرف دعوت دے گا. اب یہ قوم جس کا کتاب خدا سے، قرآن خدا سے کوئی تعلق نہ ہو، امام کہے گا کتاب کی طرف آؤ، ہم کہیں گے مولا ہم علم اٹھائیں گے، دلجنہ نکالیں گے. دلجنہ تابوت نکالنا اپنی جگہ ہے، لیکن کتاب خدا کے برابر تو نہیں ہو سکتا. اب یہی ہو سکتا ہے جیسے آپ دیکھیں پنجاب میں 3 کروڑ روپے کا سونا اور زیور جو دلجنہ پہ چڑھایا جا رہا ہے، اس حماقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، دلجنہ امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ ہے، ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں، علامتی عزاداری کی مثال ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس حد تک انسان بڑھ جائے کہ 3 کروڑ روپے یا 2 کروڑ روپے جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے، اس حد تک امامت سے ہٹ کر، امامت کے جو راستے سے ہٹ جائے پھر وہ انہی چکروں میں لگ جاتا ہے. تو خدا کا امام کتاب کی طرف بلائے گا، داعی اللہم اجعلہ، یعنی میں کہنا ہے خدا تو امام کو قرار دے، اللہم اجعلہ یعنی تو قرار دے، یعنی میرے کہنے سے اللہ قرار دے گا، توجہ کیجیے، میرے کہنے سے اللہ قرار دے گا. اللہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں بارہویں امام کو امام بناؤں، مجھ سے نہیں پوچھا تھا، تو اب میں کیوں کہہ رہا ہوں خدا تو قرار دے، کہ جو میں کہہ رہا ہوں خدا تو قرار دے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ یعنی خدا معذرت کے ساتھ ایسے ہی کہلوانا چاہ رہے، ٹائم پاس کرو بیٹا، رمضان کی راتیں ہیں، چلو جی لگے رہو رٹا ویکیشن، یہ اس کا کوئی فلسفہ ہے؟ امام ہم سے ایسے ہی کرانے جانا ہے بیٹا، ٹائم پاس کرنا ہے، تم نے اللہم اجعلہ داعی الی کتابک کا رٹتے چلے جاؤ، 30 دن تک یہ جملہ رٹو. آیا امام صرف جملہ رٹوانا چاہتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی تھیم ہے جو ہمارے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہے؟ توجہ کیجیے، یہ وہ مطالب ہیں کہ جو امام زمانے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. یقیناً آپ کے ذہنوں میں، میرے ذہن میں بھی ہے، یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوگا، ارے کاش یہ نکات ہمیں پہلے پتہ چل جاتے. مثلا اگر یہی باتیں میں 30ویں روزے میں کروں تو آپ کہیں گے ارے مولانا یہ آپ پہلے بتاتے ہمیں، جی جیسے آپ کھانا کھا چکے ہو تو پھر میں ایک اصل ڈش لے کے آتا ہوں، افطاری میں یہی فائدہ ہوتا ہے نا، پہلے چھولے اور چاٹ اور دہی بڑے سے پیٹ بھرا دو، اس کے بعد کھانا پیش کر دو، بندہ کھائے گا ہی نہیں. صحیح، تو آپ کہیں گے مولانا پہلے پیش کرتے. تو خدا کیا ایسے ہی رٹانا چاہ رہا ہے اہل بیت؟ ہمیں کہہ رہے ہیں بیٹا رٹتے چلے جاؤ طوطوں کی طرح، اللہم اجعلہ داعی الی کتابک، یا کوئی مقصد ہے اس کا؟ توجہ رکھیے گا، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ خدا تو قرار دے، خدا میرے کہنے سے امام کو قرار دے گا؟ نہیں، امام کا انتخاب خدا نے کیا، تو کہ مجھ سے پوچھ کے کیا تھا جو میں کہوں خدا تو قرار دے امام کو؟ توجہ کیجیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ دعا کیا کہنا چاہ رہی ہے، امام کیا کہنا چاہ رہا ہے، توجہ کیجیے گا. یہ دعائیں ایسے نہیں پڑھیں کہ پڑھ کے ختم کر دیں، ان دعاؤں کے پیچھے مفاہیم ہیں. اس ماہ رمضان کو نیت کیجئے امام زمانے کی یاد کے ساتھ کے تک. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں خدا تو قرار دے امام کو اپنی کتاب یعنی قرآن کی طرف دعوت دینے والا، یعنی میں ابھی سے تیاری کروں ذہنی طور پر، وہ جو آ کر امام جس کتاب خدا اور حکم الہی کی طرف بلائے گا میں ذہنی طور پر تیار ہو چکا ہوں اس پر عمل کرنے کے لیے، وإلا جب وہ آئے گا وہ کتاب کی طرف بلائے گا میں کہیں اور جا رہا ہوں گا، وہ پھر امت نہیں بن سکے گی۔ امت وہی بنے گی امام کی جو زمانے غیبت میں امت بننے کی کوشش کرے گی، وہی لوگ امت بنیں گے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کوئی اسٹرگل نہیں کی ہوگی لیکن وہ امت بن جائیں گے، عیسائی امت بن جائیں گے، بہت سے لوگ امام کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے، انہوں نے کوئی اسٹرگل نہیں کی، لیکن ان افراد کو کہ جو امت کی جان اور امت کا سب سے بڑا فیکٹر ہیں اور سب سے بڑا ریشو ان سے تشکیل پاتا ہے، وہ شیعہ ہیں، وہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ کہ تم تو 11 امام کے ماننے والے تھے، 11 آئمہ کی ولایت تھی، 13 معصومین کی ولایت تھی، عصمت تھی، تمہیں تو دوسروں سے زیادہ تیاری کرنی چاہیے تھی، لہذا امام آ کے کہیں اور بلا رہے ہوں گے، ہم کہیں اور کھڑے ہوں گے، ہم کسی اور چکروں میں ہوں گے۔ تو اللہم اجعلہ الی کتابک، یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں خدا کو قرار دے، یعنی میں ابھی سے تیاری کروں کتاب کھول کر۔ خوب امام آ کے کیا کہیں گے، امام کیا کہیں گے، مثلاً یہ قرآن ہے، مثلاً یہ قرآن ہے، امام کہیں گے یہ قرآن ہے میں اس کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ آیا امام صرف اس قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یہ بیٹا اٹھا لو، اسے پڑھ لو، اسے چوم لو، اسے جزدان میں رکھ دو، یہ سب مقدمات ہیں، یہ سب کیا ہیں، مقدمات ہیں۔ آپ بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اچھا لباس دیتے ہیں، گرمی سردی سے بچاتے ہیں، کیوں بچاتے ہیں، اس لیے کہ یہ پل بڑھ کے بڑا ہو، جوان ہو، اپنے پیروں میں کھڑا ہو۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اے خدا امام کو کتاب کی طرف یعنی قرآن کی طرف دعوت دینے والا قرار دے، تو امام کہیں گے یہ قرآن اٹھاؤ صرف، اور اگر یہ اٹھانا ہے تو پھر سورہ جمعہ کی آیت کا کیا کریں گے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسوارا، جن لوگوں کو توریت دی گئی انہوں نے تورات کو نہیں اٹھایا، خدا نے کہا ان کی مثال گدھے کی سی ہے، ان کو توریت دی گئی، فلاں صاحب ایک صاحب آپ توریت اٹھائیے، یہودی صاحب توریت نہیں اٹھائی، خدا نے کہا یہ گدھا ہے، اس نے کیا کیا، کتاب کو نہیں اٹھایا، ثم لم یحملوها، اس کو نہیں اٹھایا، اس کی مثال ایسی جیسے گدھے پہ کتابیں لدی ہوں، کتاب گدھے پہ لادنے سے گدھا عالم نہیں بن جاتا، اسی طرح کتاب کو اٹھا لینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ انہوں نے یقیناً اٹھایا ہوگا، پڑھا ہوگا، چوما ہوگا، رکھا ہوگا، احترام سے اسے سنبھال کے رکھا ہوگا، یہ اٹھانا اٹھانا نہیں ہے، اٹھانے سے مراد ہاتھوں سے اٹھانا نہیں ہے، اٹھانے سے مراد توریت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ خوب جب توریت کے لیے تو قرآن کے لیے بدرجہ اولا ہے، کیونکہ قرآن کو تو ہمیشہ قیامت تک کے لیے رہنا ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی قرآن قرآن رہے گا۔ تو مثل الذین حملوا القرآن ثم لم یحملوه، خوب جن لوگوں کو قرآن دیا انہوں نے نہیں اٹھایا، آج ہم قرآن اٹھا کے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، جیسی بھی ہو رہی جتنی بھی ہو رہی ہے، خدا کہہ رہا ثم لم یحملوها، لیکن انہوں نے نہیں اٹھایا، اٹھانا یہ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اٹھانے سے مراد کیا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے کا پرچہ چیک کر رہا تھا میں، یا علی خالی یا علی پرچہ خالی، خدایا تیری آس مولا عباس کر دے پاس، یہ باقاعدہ بچے نے پیپر کے آخر میں لکھا ہوا تھا، اپنے کرنے کے کام بھی انسان جو ہے وہ نہ کرے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو کتاب کو اٹھانے سے مراد صرف ظاہری ہاتھوں سے اٹھانا نہیں ہے، بلکہ کتاب کو اٹھانے سے مراد اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا۔ ایک بچہ ایگزامینیشن ہال میں جائے اور 3-4 سپلیاں بھر دے، پیپر کیسا ہوا، زبردست، اسے معلوم یہ جو زبردست کہہ رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ اچھا ہر بچہ کہتا ہے کہ بقول ہمارے استاد کے آگے کراتی کہ جب انسان پاس ہوتا ہے کہتا ہے ڈیڈی میں پاس ہو گیا دیکھیے، اور جب فیل ہوتا ہے कहते देखिए उस्ताद ने अंडा दे दिया, उस्ताद ने कम, जहाँ अपनी बात होती कहते मैं पास हुआ है, जहाँ पे पास नहीं हुआ कहता है कि जी उस्ताद ने कम मार्क्स दिए। खैर इंसान की यही सूरत हाल होती है। तो एक एग्जामिनेशन हॉल में जाए और जो जवाब लिखने चाहिए वो जवाब ना लिखे, तीन चार सबली भर दें, होते बच्चे इस्लामियात में, उर्दू में, सोशल स्टडीज में, वो ऐसी इस्लामियात लिख रहे होते हैं जो आज तक नहीं उतरी, वो ऐसा कौल खुदा लिख रहे होते हैं जो आज तक कुरान में नाज़िल नहीं हुआ, वो ऐसी बातें लिख रहे होते, ऐसी हदीस लिख रहे होते जो आज तक रसूलुल्लाह ने नहीं बयान की होती। खूब इन्हें लिख रहे हैं। अब ये लिखना क्या काउंटेबल है कि इस पर मार्क्स दिए जाएं? बेटा तुमने लिखा है लेकिन वो नहीं लिखा वो जो लिखना चाहिए था। वो कहते हैं कि एक साहब अपनी बाइक खड़ी करके अंदर जा रहे थे दुकान में, एक साहब खड़े थे उनके अंदर, बाइक देखते रहिएगा। उनका ठीक है, वापस आए बाइक गायब। कहेंगे आपने बाइक नहीं देखी? मैंने कहा देख रहा था, आपने मुझसे कहा था देखते नहीं, मैं देखते रहा, एक शख्स आया बाइक ले गया। ये देखना ये काबिल अहमियत नहीं है, हर चीज़ लिखने काबिल अहमियत नहीं है, टू द पॉइंट सवाल के मुताबिक लिखना काबिल अहमियत है, तवज्जो रखिएगा। लिहाजा किताब उठाएं, ऐसे उठाएं, ऐसे पढ़ें, ऐसे अमल करें कि ज़िंदगी में किताब आ सके। ये जो फिर मैं कह रहा हूँ ए खुदा, खूब जब मैं बार बार कह रहा हूँ ए खुदा, मैं मसलन कहूँ सर वो वाले एग्जामिनर को भेज दें, सर वो वाले टीचर को भेज दें, सर वो वाला एग्जामिनर बड़ा अच्छा है, सर वो वाला एग्जामिनर बहुत ईजी सवाल रहता है, ठीक है बार बार कह रहा हूँ, और जब वो आ जाए उसके लिए कोई तैयारी ना करूँ, तो ये बार बार मेरा कहना बेकार है या नहीं? बेकार होगा या नहीं होगा? खुद जब मैंने उसके लिए तैयारी नहीं की तो फिर ये मेरी इल्तिजा करना, मैं बेकार में इल्तिजा कर रहा हूँ ए खुदा इस इमाम को अपने कुरान की तरफ दावा देने वाला करा दे, लेकिन मैं खुद तैयार नहीं हो रहा हूँ, ना मेरी ज़िंदगी में कुरान है, ना मेरे शब में कुरान है, ना मेरे रात में कुरान है। बकौल इमाम अली के मोमिन की सिफत ये होती है कि ठहर ठहर कर कुरान की तिलावत करता है, और जब भी किसी ऐसी आयत पर पहुँचता है, खुद मुत्तकीन में इमाम अली ने फरमाया कि जिसमें नेमत और उसकी जन्नत को तस्करा है रुक जाता है। जैसे आप कहीं बाज़ार से जा रहे हों, सख्त गर्मी है, किसी एसी वाली दुकान से सामने ठंडी हवा आ रही हो, थोड़ी देर के लिए आप रुक जाते हैं, एक ठंडी सांस लेते हैं, होता नहीं होता? कहीं जा रहे होते कोई आईना नज़र आ जाए, फ़ौरन अपना सर जी बाल सेट करने लगते हैं, होता ही नहीं होता ऐसा होता है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि खुदा दर हकीकत इमाम को करार दे, तो इमाम तो आ जाएंगे, लेकिन वो मिसाल मेरे जहन से निकल गई, क्यों कही थी वो मिसाल दर मिसाल हो गई, लेकिन वो नुक्ता मेरे जहन से निकल गया। क्या कह रहा था मैं बताइए? हाँ हाँ एहसन, इमाम अली कहते हैं मोमिन जब कुरान पढ़ता है तो रुक जाता है, क्योंकि हम शिया मोमिन हैं, मुसलमान नहीं हैं, और इसलिए हम डरते हैं तो यम चहलों में कहीं मुसलमान नहीं हो जाए कुरान पढ़ के मुसलमान नहीं हो जाए गलती से, हम कहते हैं मोमिन ही सही है मुसलमान नहीं। तो जब मोमिन कुरान पढ़ता है तो रुक जाता है, जैसे आप ठंडी हवा लेने के लिए थोड़ी देर रुक जाते हैं ना, ठंडी हवा आ रही है ठीक है फिर आगे चलते हैं। इमाम अली कहते हैं जो खुदा की राह का मुसाफिर होता है वो रुक जाता है, जब जन्नत और उसकी नेमत का तस्करा है, फ़ते आई आला रबकुम तुकद्दबान, रुक के दुआ करता खुदावंदा मुझे भी उन लोगों में से करार दे कि जो इस आयत का मिसाक बनेंगे। कितनी अटेंशन इंसान की बढ़ जाएगी अमल के लिए, और जब जहन्नम और किसी आयत पहुंचता है तो रुक जाता है, कहते खुदावंदा जिन लोगों में तेरा अजाब नाजिल हो रहा है मुझे उनमें से करार ना देना। ये है कुरान की तलावत। सही है कि एक आयत की तिलावत इस माह रमज़ान में पूरे कुरान के सवाब के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद हमें मना किया है रेस मत लगाओ, दौड़ मत लगाओ, मुकाबला मत करो। अबे तेरा कौन सा हो गया, चौथा शुरू हो गया, इसने 20 स्पीड दे दी, चौथे गियर में गाड़ी उठा दी, एक आज छठा ख़त्म हो गया, नहीं मना किया है कि कुरान को जल्दी जल्दी ख़त्म मत करो। تو ادائی الہ کتابے کا امام کو کتاب کی طرف بلانے والا قرار دے تو وہ کتاب کی طرف بلائے گا. جب میں دنیا میں اپنی زندگی میں کتاب پہ عمل نہ کروں, کتاب خدا سے محبت نہ کروں, قرآن سے شغف نہ ہو, قرآن سے لگاؤ نہ ہو, قرآن سے محبت اور دلچسپی نہ ہو, تو وہ امام جب آ کے کتاب کی طرف دعوت دے گا تو میں کیسے اس کے کہنے پہ چلوں گا. یعنی در حقیقت یہ جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ خداوندہ میں امام کے پیچھے چلنے والا ہوں. تو جب امام قرآن اور قرآن نظام کی طرف دعوت دینے والا ہے تو مجھے امام کے پیچھے چلنے والوں سے قرار دے. خب یہ ٹریننگ کا زمانہ ہے بابا, ٹریننگ کرو, ایکسرسائز کرو. یہ نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے تمہاری, ابھی نیٹ پریکٹس میں پریکٹس نہیں کرو گے تو فائنل میں جا کے کیا کرو گے؟ بغلا مارو بو کو ڈولا, زیرو بٹا زیرو, کیا کرو گے؟ خب نیٹ پریکٹس میں جو پریکٹس نہ کرے وہ کیسا کرکٹر ہے؟ جو ایکسرسائز کے زمانے میں ایکسرسائز کر کے مقابلے کے لیے تیاری نہ کرے یہ کیسا پلیئر اور کیسا ایکسرسائز کرنے والا ہے؟ لہذا یہ جملہ ایکسرسائز کرنے کے لیے ذہنی طور پر بار بار کہنا, امام کتاب کی طرف بلائے گا, نماز کی اچھائی کی طرف بلائے گا, مجھے بھی خدا اس زندگی میں قرآن سے محبت اور شغف عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے والوں میں سے قرار دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت یہ قرآن روز قیامت اللہ کی شکایت کرے اور رسول اللہ کہے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو طلاق دے دی تھی, چھوڑ دیا تھا جزدانوں میں. خداوندہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا, اس کی تلاوت کرنے والا, اس کے معنی مفہوم اور اس کے مطالب پہ عمل کرنے والا قرار دے. ہمیں امام زمانہ کے لیے دعائیں کرنے والا قرار دے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما. آئیے ہدیہ کرتے ہیں تمام مرحومین کو, تمام شہداء کو, امام خمینی قائد شہید کو, اور جتنے بھی بزرگان علماء اب تک گزرے ہیں, اور جن جن کا ہماری گردن پہ کوئی حق ہے, سب کے لیے اجتماعی طور پر بآواز بلند ایک مرتبہ سورہ حمد